بلا تکونو کاللزین تفرقو، دیکھو امت ہوتے ہوئے امت میں سے گروہ نکل کر پھر یہ کام نہ شروع کر دینا کہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے، اور ایک کے سوا سب کا دوسرا انجام بتایا گیا کہ جہنم میں جائیں گے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ جو حق پر ہیں، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، دنیاوی مفاد، نفسانی اغراض کی وجہ سے. قرآن میں، سنت میں تحریف، تأویل، ہیلا سازی، کہ حق سامنے آ گیا لیکن حق قبول کرنے کے بجائے اس کا مطلب کچھ اور بنا دیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ اس میں عوام بیچاروں کے نہیں اتنا قصور جتنا امت ان میں ان علماء کا قصور آتا ہے کہ جو باہم جنگ و جدال کریں، علم ہونے کے باوجود اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور ایک دوسرے کے اوپر غلط پروپیگنڈا کریں اور حق سے باز رکھیں. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. بید، بیدا، انڈے کو کہتے ہیں، سفید، روشن، چمکتے ہوئے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ، پریشان حال، غمزدہ. کیوں؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی. اس دن چہروں پر پریشانی اور خوشحالی ٹپک رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ دل کا عکاس ہوتا ہے. آپ دل خوش ہے تو چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آئے گی، اگر دل میں غم ہے تو آپ لاکھ مسکرانے کی کوشش کریں آپ مسکرا نہیں سکیں گے. تو چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ، کیا اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا، ایمان لا کے کفر کیا، پڑھ لکھ کر انکار کیا؟ بینات کے آنے کے بعد، من بعد ما عقلوه، سمجھنے کے بعد پھر تم بھٹک گئے، پھر انکار. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. اور یہ عذاب صرف آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو روس کی تاریخ تو کچھ پتا ہوگی، سینٹرل ایشین ریاستوں پہ کیا گزری، سمرقند، بخارا، تاشکند، یہ مسلمانوں کے علاقے تھے اکثریت کے. یہاں بے شمار مدارس تھے، بڑی بڑی مسجدیں تھیں، بہت سے لوگ دین پڑھتے پڑھاتے تھے، اسلام کا بول بالا تھا بظاہر. لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوا وہاں؟ علماء کے گردنوں کی کھوپڑیاں نکال نکال کے ان کے ڈھیر لگائے گئے، ہزاروں لوگوں کو مارا گیا، خون بہایا گیا، مسجدیں بند کر دی گئیں، وہاں استبل بنا دیے گئے، مدرسے بند کر دیے گئے، وہاں میوزیمز بنا دیے گئے، خانقاہیں ختم کر دی گئیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بین کر دیا گیا، مسجدوں سے آذانوں کی آوازیں ختم ہو گئیں. کیوں ہوا؟ بغداد میں ایک وقت اسلام کا بول بالا تھا، لیکن ہلاکو خان نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. کیوں ہوا؟ اسپین میں مسلمان عروج پر تھے، لاکھوں کو زندہ جلایا گیا. کیوں ہوا؟ لہم عذاب عظیم کے طور پر ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ جب بغداد میں مسلمانوں پہ زوال آیا تو ان کے علماء کی مجلسوں میں بحثیں کیا ہوتی تھی، براق حلال ہے کہ حرام ہے؟ براق، براق کون سا جانور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج پر، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہاں بکتا ہے دنیا میں وہ کہ جسے خرید کر آپ کو ذبح کر کے کھانا ہے؟ کیا آپ اس میں آپس میں جھگڑیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہاں بھی خون کی ندیاں بہ گئیں، دجلہ و فرات میں کتابیں دے ماری گئیں اور کئی دن تک ان کا پانی سیاہ رہا. کئی قیمتی کتابیں جن کا ذکر ملتا ہے ان کا وجود آج دنیا میں نہیں ملتا، تو گمان یہی ہے کہ اسی میں گئی ہوں. اسپین میں مسلمانوں کی لائبریریاں، انشاءاللہ کبھی اور بھی ذکر آئے گا اس کا، یعنی اتنی ترقی یافتہ قوم تھی اور اتنا عروج تھا اور ایسی ایسی بڑی کئی کئی لاکھ کتابیں ہاتھوں سے لکھی ہوئی وہاں موجود تھی، اور جب زوال آیا، عیسائیوں نے وہاں حکومت کی، وہ مسلمانوں کو مار مار کے نکالا، اور جو نہیں نکلے انہی کی کتابوں میں آگ بھڑکا کے اس میں ان کو زندہ پھینکا گیا. ہم اپنی تاریخ سے نواقف، مسلمانوں کی کتابوں کے ڈھیر لگا کے ان سے آگ جلا کر ان میں مسلمانوں کو زندہ پھینکا گیا. اور وہاں کیا ہوا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوا تھا، اور آپس کا اختلاف تھا. ان عیسائیوں کو اگر یہ مسلمان بناتے تو وہ ان کو آگ میں جلاتے؟ آج ہم بوسنیا پہ روتے تو ضرور ہیں، تبھی غور کیا ہم نے کہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. وہاں مسجدیں کیوں شہید ہوئی ہیں؟ لوگ اس پر تو بہت تڑپتے ہیں، بہت پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، فلاں ظلم کر رہا ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ درست ہے، ظلم تو ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ظلم کو ظلم کہنا چاہیے. لیکن ہمیں صرف یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم چیختے چلاتے رہو اور ظلم کو ظلم کہتے رہو، یہ بھی تو کبھی غور کرو اور فکر کرو کہ اس انجام کو کیوں پہنچے مسلمان. مسلمان تو وہ تھے کہ جو صرف چند سالوں کے اندر دو بر اعظموں پہ جا پہنچے تھے، پھر کیا ہوا کہ اپنے ہی ملک میں اجنبی ہو گئے. آپ نے وہ لٹے پٹے قافلے وہاں کے دیکھے ہوں گے، بوسنیا کے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے، کہ ان کی شکلیں، ان کے حال حلیے، ان کے گھر، ان کی لیونگ، ان کی لائف سٹائل، ان کا سب کچھ پیورلی کس کی طرح؟ کسی بھی اور قوم کی طرح، صرف نام کے مسلمان. نام کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑا گیا. آپ نام رکھ کے یورپ میں نہیں بس سکتے. میری اپنی ایک شاگرد ابھی ریسنٹلی نومبر دسمبر میں وہاں پر تھی، اس کے ہسبینڈ جوان کی طرف سے پوسٹڈ تھے، تو کچھ عرصے کے لیے وہ بھی وہاں گئی، تو واپس آئی تبھی ملاقات ہوئی، تو بتا رہی تھی کہ جانے سے پہلے بہت اسے یقین تھی کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں وہاں جا کے کیسے تبلیغ کروں گی، کہ زبان نہیں آتی ہے کچھ. میں نے کہا اور کچھ نہیں، وہاں تم دیکھنا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا لوگوں کو، کچھ بھی نہ کرو، صرف کلمہ ہی سکھاتی رہو. اور واقعی اس نے آ کے بتایا کہ وہاں کی مسلمان عورتوں کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، یہی نہیں پتا کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. اس درجے کی جہالت. یہ پتا ہے ہم مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان پیدا ہو گئے. اور بس خود میرے پاس یہ سینٹرل ایشین تھی جو میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی قازقستان اور تاجکستان وغیرہ کی اسٹوڈینٹس رہی، اور کچھ چار پانچ سال پہلے ہوتا یہ تھا کہ یونیورسٹی میں جب ایک دم یہ لوگ آتے تھے تو ان کو نہ عربی آتی تھی نہ انگریزی، پڑھ نہیں پاتے تھے. تو میں نے یونیورسٹی کو سجیسٹ کیا کہ ان کو ایک پراپر کورس سے پہلے ہم ایک ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی بیسک ٹریننگ، تاکہ یہ پریپیئرڈ ہوں یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے. تو اس کورس کو میں نے خود ہی ہینڈل کیا ان کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے، تو کچھ چیزیں میں نے ان کے لیے. آپ یقین کریں کہ میرے سامنے، یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں، میرے اپنے گروپ کے اندر جس کلاس کو میں لے رہی تھی، خود کو مسلمان کہنے والی لڑکیاں صاف کہتی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے وہ کون، ہم صرف اللہ کو جانتے، بس اللہ ہے. اور فرشتوں کی بات تو ان سے کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ابھی پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، کہتے کہ ہاؤ کین وی بلیو جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اپروو کرو کہ فرشتے ہیں، کس طرح اپروو کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ، لیکن الحمدللہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے پھر سیکھا بھی اور کچھ لوگ آگے بھی بڑھے. اور پچھلے سال ہماری اسٹوڈینٹس میں سے ایک آزر بائی جان کی اسٹوڈینٹ تھی, شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو, کہ جو پاکستان آئی وہ بھی اسلامک یونیورسٹی میں آئی تھی, پھر ادھر سے ہمارے ادارے میں آگے, کیونکہ جو سوچ لے کر آئی تھی وہ یہاں پر پوری ہو پا رہی تھی. آپ یقین کریں کہ جب وہ بچی آئی تو اس کو الف بے تے کی پہچان نہیں تھی, وہ لیٹرز ریکگنائز نہیں کر سکتی تھی, اس کو شاید صحیح کلمہ بھی نہ آتا ہو, نماز بھی پوری طرح نہیں اور باقی چیزیں بھی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کی ذہانت پہ اور شوق اور لگن پہ کہ ماشاءاللہ باقاعدہ وہ تہجد گزار ہو گئی, اور اس کے علاوہ سورۃ یاسین کا ایک حصہ زبانی یاد کیا, اور پورے قرآن کی عربی ریڈنگ بھی کر رہی تھی اور ترجمہ بھی پڑھا. اور ابھی بھی اس کی ای میل پچھلے دنوں میں آئی کہ میں نے رمضان میں قرآن کی تفسیر کی ہے اور قرآن کی تعلیم دی ہے. اور بہت زیادہ اس نے جانے سے پہلے پلان اس طرح کے کیے کہ کس طرح وہ جا کے اب یہ قرآن کی روشنی کو عام کرے گی, کیونکہ قرآن نہیں جانتے لوگ. وہ کہتی ہے میں نے پاکستان آ کے پہلی دفعہ عربک ٹیکسٹ دیکھی, شاید کہ ان کے یہاں چھپتی نہیں, اویلیبل ہی نہیں. پھر اس میں یہاں رہتے ہوئے ہماری دوسری اسٹوڈینٹ سے کہیں زیادہ محنت کرتی تھی, کوئی لینگویج پرابلم تھا, یہاں رہتے ہوئے اس نے سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل کر لی تھی اپنی زبان میں, ساتھ لکھ کر لے گئی. جو کچھ ہوتا یہ تھا کہ ڈائریکٹ کلاس میں سمجھ نہیں پاتی تھی, انگریزی اس کو کچھ آتی تھی, پھر جیسے میں بول رہی ہوں تو ایک پچھلے سال کی اسٹوڈینٹ ساتھ اس کے بیٹھتی تھی, وہ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے, پھر اس طرح ہوا کہ اس کے لیے الگ ٹیوٹر یعنی اسٹوڈینٹ کا انتظام کیا گیا کہ جو کلاس کا لیکچر جا کر اس کو انگریزی میں سارا بتائے. اور یعنی وہ ڈائریکٹ بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن آخری دنوں میں وہ سمجھنے لگ گئی تھی, اور پھر جب کلاس میں آتی تھی تو باقاعدہ وہ کہتی تھی میں پورا اب سمجھتی ہوں, میں اردو بول رہی ہوتی تھی اور وہ پورا سمجھ رہی ہوتی تھی. تو میں کبھی کبھی ہنستی تھی کہ مجھے آپ کی ایک بات اب سمجھ میں آتی, تو میں کہتی تھی تمہیں پتا ہے کہ یہ کیوں آتی ہے, اس لیے کہ دل کا رشتہ ہے نا, یہ اللہ کے لیے جو محبت اور دل کا رشتہ نا, تو وہ صرف دل دل سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, زبان کا بیریئر نہیں ہے اب, یہ کچھ باتیں سمجھ میں آتی کچھ نہیں, پورا تیم پک کر لیتی تھی کیا کہا جا رہا ہے. اس کو میں اپنے ساتھ ادھر ادھر جاتی, کئی جگہوں پر بھی لے کر گئی کہ تبلیغ کس طرح کرنی ہے, لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, کہ اس کی ٹریننگ ساتھ ہی ہے جو کہ اس کو واپس جانا. تو اس کے پیرنٹس نماز نہیں پڑھتے, اس کو نماز کی اجازت نہیں تھی گھر میں. جب شروع شروع میں وہاں مسلمان ہوئی تو اس کو اس کے مدر یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, باپ بھی کافی, تو وہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو جاؤ گی. تو ہمارے اپنے مسلمان علاقوں میں, اور وہ کیا تھے, وہ میں نے کہا تمہارے پیرنٹس اپنے آپ کو کیا کہتے, مسلمان کہتے ہیں, خود بھی مسلمان ہے کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوئے, ان کو بس اتنا سیاسی طور پر پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمیں سیاسی طور پر پتا ہے کہ آذربائیجان ایک اسلامی ملک ہے, بس اس سے آگے اسلام کچھ نہیں. اس کی کیسٹ بھی ریکارڈڈ ہے, انشاءاللہ میں کسی موقع پہ آپ کو سنواؤں گی, جو اس نے آخری دن جاتے ہوئے سپیچ کی اپنی ڈلیور کی کہ میں نے کیا سیکھا یہاں سے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام یہ ہمارے حالات بدلیں, امت مسلمہ کی اصلاح ہو, تو اس کے لیے حل وہی ہے جو اللہ نے دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تفرقے میں پڑ گئے یا جنہوں نے تفرقہ بازی کی. اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. کیا کیا تھا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 72 میں. ہم کو ان کی مثال دے کے منع کیا گیا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا, لیکن ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور فرمایا میری امت 73 میں بٹ جائے گی. منع کرنے کے باوجود یہی کام کرے گی. بہرحال روکا گیا کہ تم نے ان جیسا نہیں ہونا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا. یہود و نصارہ بعض اوقات ہمیں بظاہر ایک نظر آتے ہیں یا ان کے درمیان بہت موافقت نظر آتی ہے, حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم انہیں خیال کرو گے کہ وہ اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. مذہب کے نام پر ان کی جنگ و جدال اور باہم لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں صرف اتنا ہی ذکر کافی ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہود و نصارہ کی طرح تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا۔ واختلفوا، یہ تفرقہ بازی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ بینات ان کے پاس آ چکی تھیں، روشن دلائل ان کے سامنے آ چکے تھے، اور اب بھی قرآن کی شکل میں واضح ہدایت موجود ہے مگر وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ خاص طور پر اس کا ربط اگر پچھلی آیت سے آپ دیکھیں تو پچھلی آیت میں کیا کہا گیا، اولتکم منکم امتن، تم میں ایک جماعت ایک گروہ ہونا چاہیے، کن میں؟ مسلمانوں کے اندر، جس کا کام کیا ہو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ایسا ضروری نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان جہاد ہی کے لیے نکل کھڑے ہوتے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، وہ دین میں سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر پھر اپنے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی ڈرتے۔ تو خیر سے مراد، جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ قرآن اور سنت ہے، تو قرآن اور سنت کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلانا، اور پھر جب وہ سیکھ چکے تو اس کے بعد وہ لوگوں میں پھیل جائیں، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کریں، نیکیوں کا حکم دیں برائیوں سے روکیں۔ یہ کس کی ذمہ داری بتائی جا رہی؟ امت مسلمہ کے ایک گروہ کی، اور وہ گروہ ہے گروہ علماء، جن پر سب سے پہلے درجے پہ یہ ذمہ داری آتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر امت کا ایک حصہ یہ ذمہ داری پوری کر دے تو باقی لوگوں کی پوچھ نہ ہوگی، ان سے حساب ثابت ہو جائے گا۔ تو ولتکم منکم امتن، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہو، یعنی اگر ایک گروہ امت مسلمہ کا یہ کام کرے گا تو باقی امت دنیا و آخرت میں امن سے رہ سکے گی، لیکن اگر سب نے مجموعی طور پر یہ چیز چھوڑ دی تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تم تفرقہ بازوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برائی سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر برائیاں ہوں اور پھر کوئی ان میں اصلاح کرنے والا نہ ہو، تمہیں اصلاح کرنی ہوگی۔ آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالی اہل کتاب کے علماء اور درویشوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور درویش کس سے؟ اپنے لوگوں کی جھوٹی بات سے، قولہم الاسم واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ علماء و فقہا اور دین کے جو بڑے ہیں بڑے بڑے ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے قول اور فعل سے جھوٹ اور حرام کا خاتمہ کریں۔ منکر میں یہ دو بڑے منکرات ہیں کہ انسان کی عام روزمرہ زندگی میں جھوٹ ہو اور رزق میں حرام ہو، کیونکہ انہی دو چیزوں پہ پکڑ کی بات ہو رہی، کیوں نہیں روکتے؟ ہمارے علماء کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ تم ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ روکتے نہیں تھے برائیوں سے۔ یاد رکھے کہ جب کسی قوم کے اندر برائی سے روکنے والے لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر اتنی برائیاں عام ہو جاتی ہیں کہ سب کے سب اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہیں کوئی وبا پھوٹے تو ابتدا میں ہی اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سے لوگ مرنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی وبا کے پھوٹنے پر سب سے بڑی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ محکمہ صحت پہ، ڈاکٹرز پہ، طبیبوں پہ، جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں، لوگوں کی صحت کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اس وبا پر ابتدا میں کنٹرول نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، پورا معاشرہ وبا کا شکار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر یہ ڈاکٹر حضرات خود بھی اس کا شکار ہو جائیں اور ان پر بھی اس کی زد آ پڑے۔ کیونکہ برائی کو جب وہ لوگ نہیں روکتے جو روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو پھر بالآخر وہ خود بھی اس برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا بنی اسرائیل میں کہ ان کے علماء ابتدا میں کیا کرتے، ایک برائی کو برا کہتے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں وہ شدت نہ رہتی، وہ کہنا چھوڑ دیتے، اور ایک وقت آتا کہ خود بھی اس میں انوالو ہو جاتے۔ یہی صورتحال آج ہمارے ہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکیں، وہ خود ان برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے اور دین کا ایک ٹیگ لگا ہوا نظر آتا ہے، بس نام کی دینداری رہ گئی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن آن دا ہول آپ دیکھیں کہ کون سی قباحت ایسی ہے کہ جس میں صرف عوام مبتلا ہوں اور دینی رہنما مبتلا نہ ہوں۔ ان جنرل یہاں میں کسی کی توہین نہیں کر رہی، لیکن مجموعی صورتحال جو ہے اس کی بات کر رہی ہوں، اور کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں جس میں جھوٹ، چوری، رشوت، دھوکہ بازی، یہ ہر سطح پر پھیل گئی ہے۔ تو یہاں پر مسلمان امت کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو برائیوں سے نہیں روکتے تھے اور بالآخر خود بھی شریک ہو جاتے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا اور عذاب کے فرشتے آئے، تو انہوں نے گھوم پھر کر گلیوں بازاروں میں دیکھا کہ کوئی اگر نیک لوگ ہوں تو اس بستی سے عذاب روکا جا سکے، تو دیکھا کہ ایک شخص بہت نیک پرہیزگار اپنے حجرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے جب تک کسی بستی میں نیکی کا عنصر موجود ہوگا آپ اس کو عذاب نہیں دیں گے، تو فلاں جگہ پر ایک شخص ہم نے عبادت گزار پایا ہے تو اس کی وجہ سے آپ باقی لوگوں سے عذاب ٹال دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ اور عذاب اس کے گھر سے شروع کرو، اس لیے کہ وہ خود صرف نیک بن رہا ہے، وہ صرف خود نیکی کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی تلقین نہیں کر رہا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، اور پھر وہ اسے صرف اپنی ذات تک محدود کر لے اور دوسروں کو اس میں شریک نہ کرے اور اس بھلائی کو دوسروں تک نہ پہنچائے۔ اس لیے امت مسلمہ میں جہاں اور تمام امور کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، وہاں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ مستقل طور پر ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو دین کی اچھی طرح سمجھ بوجھ حاصل کر کے دوسروں تک اس سمجھ بوجھ کو لے جائیں، خیر اور بھلائی کو عام کریں اور برائی سے روکیں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو اولئک لہم عذاب عظیم، پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کل بھی میں نے چند ایک مثالوں سے آپ کو بتایا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں ایسا ہوتا رہا کہ مسلمانوں پر مجموعی طور پر بڑی بڑی آفات ٹوٹیں، بغداد ہو یا اسپین ہو یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو یا مشرقی یورپ ہو، مختلف علاقوں میں مسلمان امت طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے دوچار ہوئی ہے، تاریخ میں وہ سب چیزیں ریکارڈ ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمان سچائی اور حق کے ساتھ کبھی مغلوب نہیں ہوا، اگر کبھی مغلوب ہوا تو اس کی وجہ خود ان کا اپنا قصور تھا، اور اس قصور میں نمبر ون تفرقہ بازی، اختلافات، نفرت و عداوت، ایک دوسرے کے گلے کاٹنا اور بھلائی کی طرف بلانے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے غفلت برتنا. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے تو روشن ہوں گے، پرنور ہوں گے، تبیض بید، سفیدی، روشنی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وجوہ یوم اذن مسفرہ، اور مسفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. یہاں سفیدی سے تشبیہ دی گئی، وہاں مسفرہ کہا گیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ چہروں سے مراد لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی، جن کی زندگیاں نیکی کی ترویج میں گزری ہوں گی، اپنے فرض کی ادائیگی میں گزری ہوں گی. جیسے کسی بھی بڑے کام کی ادائیگی کے بعد ایک شخص کا چہرہ پرسکون ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے، اندر کا سکون باہر بھی جھلکنے لگتا ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، تو یہی کیفیت ان کی قیامت کے دن بھی ہوگی. اور دوسری طرف تسود وجوہ، سیاہ چہرے ہوں گے. کچھ چہرے کی سیاہی، اس کی پریشان حالی، اس سے مراد نہیں کہ ان کے رنگ کالے ہوں گے، جن کے دنیا میں رنگوں میں کچھ سیاہی تو قیامت کے دن بھی ہوں گے، یہ نہیں ہے اس سے مراد. بہت سے لوگ رنگ ان کے ڈارک کمپلیکشن ہونے کے باوجود بہت چمکتے رنگ ہوتے ہیں، بہت پرنور چہرے ہوتے ہیں. سیاہ رنگ تو حضرت بلال کا بھی تھا، لیکن ان کا تذکرہ جب بھی کوئی پڑھے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ایک محبت پھوٹنے لگتی ان کے لیے، حالانکہ وہ غلام تھے، چپٹی ناک والے تھے، صحیح عربی بھی نہیں بول سکتے تھے، اس کے باوجود ان کے جو مقام اور مرتبہ ہے بہت سے گوروں سے آگے ہے. تو یہاں دنیا کی سفیدی سیاہی مراد نہیں ہے، یہاں نیکی اور بدی کی سفیدی سیاہی مراد ہے. بدی جو ہے، شر جو ہے، برائی جو ہے، وہ قدرتی طور پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے. تو یہی پریشانی اور پراگندگی قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پر ہوگی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ترحقہا قطرہ، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ غبار آلود ہوں گے، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، بے رونق ہوں گے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لا کر کفر، اللہ کو مان کر، اس کے رسول کو مان کر، اس کی کتابوں کو مان کر، پھر اس کے بعد تم نے وہ کام کیے جن سے تم کو روکا گیا تھا. اکفرتم بعد ایمانکم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرتد ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، رسول کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، قرآن کی بات نہیں مانتے تھے. اکفرتم بعد ایمانکم، مان کر کفر کرتے ہو، مان کر انکار کرتے ہو. جب تم نے ایسا کیا فَفَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو چکھو تم عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کرتے رہے، تم انکار کرتے رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ تو وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّا جن کے چہروں کو ذلت اور بدبختی یا سیاہی جن پہ نہیں چھائے گی. وجوہ یومئذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرا روشن خوشحال مسکراتے ہوئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. ففی رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، ان پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی، کوئی دکھ، تکلیف، غم، حسرت کے آثار نہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ رب کا دیدار ایسے ہی لوگوں کی قسمت میں ہوگا، ہر ایک کے نہیں. رب کو دیکھنے کے قابل ہونے کے لیے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، صرف اپنے ہی نہیں دوسروں کے بھی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ دنیا والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہ کرو گے تو کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات، سارے کام، یعنی ہر چیز کا حساب اللہ کو دینا ہوگا. سب معاملے، سب جھگڑے، سب چیزیں اس کے حضور پیش کی جائیں گی، پھر وہاں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ